أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قائم ہو گئی تھی کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے. جو لوگ کے سونا اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گاڑتے ہیں، ان کو کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، اس کے لیے یہ رائے اگرچہ ان کی صحیح نہیں تھی، اس لیے کہ جو دین کا عام قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال طریقے سے کمائے، اس میں سے جو وہ خرچ کرے راہ کی راہ میں وہ ٹھیک ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا. اگر وہ کچھ رکھتا ہے اپنے پاس تو وہ حرام نہیں ہے، بلکہ پھر یہ کہ وہ اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا، قانونی وراثت ہوگا. اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہ ہو تو پھر وراثت کس چیز میں ہوگی؟ اس کا قانون تو وہی ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، کتنا کرو؟ قل العف، تو یہ ایک روحانی تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم ہے کہ جمع نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. البتہ جو مال بھی آپ نے جمع کیا ہے، آپ نے حلال ذریعے سے کمایا تھا اور اس کی زکات بھی آپ نے ادا کر دی ہے، تو وہ مال آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، خواہ وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہو. چنانچہ اسی پر پھر فیصلہ ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں، اور چونکہ حضرت ابو ذر غفاری اس پر اڑے ہوئے تھے اور ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر، ایک اختلاف، تو پھر حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان نے حکم دے دیا تھا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں. وہ پھر ایک صحرا میں کسی جگہ پر کٹیا ڈال کر رہتے تھے. میرے نزدیک اس آیت کا اصل محل اور مقام جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے یہ مسئلہ جو دین کا کام کرتے ہیں، احبار ہیں، رہبان ہیں. یہ لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں لگاتے ہیں دین کے لیے. عام لوگوں کا معاملہ اور ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پروفیشن ہے، کوئی اپنا اور بزنس ہے، اس کے حوالے سے ان کے پاس آمدنی ہو رہی ہے. انہیں جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائیدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لیے پھر وہ اپنی نسلوں کے لیے اس کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ آیت دائر نہیں، انہی الفاظ میں اس کا انتباق ہوگا، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رحمان کے حوالے سے ہو رہا ہے. اس آیت کا سیاق و سباق جو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جو بھی کچھ ہے یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں، جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی، ازواج مطہرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے آپ اسی بیت المال میں سے، آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے وہیں سے کرتے تھے، کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے، لیکن ضرورتیں پوری کریں، جائیداد بنا کر نہ چھوڑ کر جائیں. یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے پھر وہ جائیداد بنے، میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہے اور علماء سوء کون ہے، تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر دولت چھوڑ کر بڑا ہو وہ علماء سوء میں سے، لا محالہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم و جنوبہم، جس دن کے ان کو تپایا جائے گا سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں، اور پھر ڈالے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کی پسلیاں بھی اور ان کی پیٹھیں بھی. ہاگا ما کلس تم نے انفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، انفسکم فضوط ما کن تم تخلیدون، تو مزہ چکھو اپنے اس قرض کا. ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشرہ حرم، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں، تکوینی بھی اور تشریعی بھی. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. منہا اربع حرم، ان میں سے چار مہینے ہیں محترم، جن میں کہ جن کو کیا شرع حرم کہتے ہیں، جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی. ذالک دین القیم، یہ ہے سیدھا دین ہمیشہ کا ضابطہ اور قانون. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. وہ ظلم کیا کرتے تھے؟ قریش کی اپنی مصلحت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کسی کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے، وہ کہتے تھے اس سال یا شرع حرم فلاں کی بجائے فلاں مہینے ہوں گے، وہ کیلنڈر کو الٹ پھیر کرتے رہتے تھے. اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کا نہیں ہوگا، فلاں ہوگا. اس حوالے سے وہ کیلنڈر جو تھا ڈسٹرب تھا. لیکن ہوا ایسا ہے قدرت خداوندی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجت الوداع، تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کیلنڈر آ گیا تھا. اسی لیے حضور نے اپنے خطبہ حجت الوداع میں کہا ہے کہ استدار زمان و کہتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ زمانہ اور یہ کیلنڈر جو ہے تقویم جو ہے یہ سب پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور تدبیروں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقام پر کہ اللہ نے جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا. اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی الٹ پھیر نہیں ہو سکے گا. وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں جل کر ہر حال میں اور جمع ہو کر. وعلموا ان اللہ علی المتقین، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو مہینے پھٹا دینا تھا ادھر سے ادھر، یہ پھینک دینا جو ہے اشر حرم کا، یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی. یضل بھی الذین کفروا، اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یحلونہ عاماً، حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال، ویحرمونہ عاماً، اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں. لیکن ما حرم اللہ، تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں. چار مہینے حرام ہے آگے پیچھے پھیر کر، لیکن تعداد پوری کر دی. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے، پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیے گئے، کھبا دیے گئے ان کے نگاہوں میں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں وہ پانچ رکوع ختم ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ الی اہل العرب، اس کی تکمیل ہو گئی، اس کے مقاصد پورے ہو گئے، اس کے زمین میں آخری احکام دے دیے گئے. اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے چھٹے رکوع سے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے، اس کا پس منظر بھی بیان کر چکا ہوں. سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ اپنے پیغام پر ایلچی اپنے خطوط نامہ ہائے مبارک بھیجے. باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا، لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس بصرہ تھا شرحبیل بن عمرو غسان کا، اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع، ان کا باج گزار تھا، اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرت حارث بن عمیر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا. سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان عدل ہوتا ہے. لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 مسلمانوں کو جمع کیا، حضرت زید بن حارثہ کو ان کے اوپر امیر بنایا، اور لشکر بھیجا موتا کی طرف. یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن 8 میں، جماعت الاولی سن 8 میں جنگ موتا ہوئی ہے. اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا لشکر آ گیا 100,000 کا، اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں. لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائق ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو جنگ ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے. پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابی طالب جو حضور کے چادر بھائی تھے حضرت جعفر تیار، پھر وہ ہوں گے کمانڈر، انہوں نے چار دیا وہ بھی شہید ہو گئے. ان کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انصاری ہوں گے، انہوں نے چار سنبھالا وہ بھی شہید ہو گئے. پھر آخر کار حضرت خالد بن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالی، اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے. تو یہ صورت حال ہوئی جنگ موتا کی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا، اور اب وہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان ہر سال میں ایمان کے لیے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے. ہم تبوک تک جائیں گے. تبوک آخری سڑک تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی. یہ حجاز کا آخری شہر ہے. مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے تو 300-350 میل شمال میں ہے اور بڑا سخت جو ہے صحرا درمیان میں آتا ہے. شدید گرمی کا موسم تھا, شدید گرمی کا موسم, کبھی طویل سفر. ادھر فصل تیار تھی جو کھجوریں پکی ہوئی تھی, اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی, اور اگر سب مرد چلے جاتے تو عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتی. یہ کھجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا. یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے. اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا, جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تشت از بام ہو گیا ان کا معاملہ, ان کی کمزوریاں, ان کی خباستیں کھل کر سامنے آ گئیں. تو یہ سمجھیے کہ یہ 11 رکوع منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروہ سلام ہے. جیسے کہ اس کے پہلے سورہ نساء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے, تقریباً نصف سورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے ہی. یہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع جو ہے وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے, لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھیے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں ان میں وہ منافقین کا مضمون ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے, اور اس میں وہاں جا کر ہرقل اگر کے موجود تھا ہیرکلیس, لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں کی. وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں گا. حضور وہاں مقیم رہے, وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے, انہوں نے معاہدے کیے, اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا, اور پھر آپ واپس آ گئے. گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی, لیکن یہ کہ جھانک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی ہے. رومن امپائر مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی, تو وہ جو بھی جنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اتھڑی تھی اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو دوبارہ جو ہے قائم کر دیا. بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں, کیونکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا, اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا. جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر تیار تھا. اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یاد نظین عامن سے, لیکن وہ بات ذہن میں رکھ لیجیے جو میں نے سورہ نساء میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یاد نظین عامن کے سیرے سے ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے, ایمان کا دعویٰ کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اشتعلتم من الارض. اے ایمان کے دعوے داروں, تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو, دھسے جاتے ہو زمین کی طرف, یعنی کہ پاؤں من من کے بھرتے ہو گئے, اٹھا نہیں جا رہا, حوصلہ جو ہے جواب دے گیا. اور عظیم تم بالحیات دنیا من الآخرہ. اب یہ وہی سرچنگ کوشچن, ذرا سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ دعوے دار تو ہے ایمان بالآخرت کے, لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو. فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, بہت قلیل. إِلَّا تَنْفِرُوا, اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں, يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے, تم نے اٹھا دے, تمہیں دفع کرے گا, ریجیکٹ کرے گا, مردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا, تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے. اللہ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ, اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی, فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور مکے سے نکلنے پر ڈر دیا تھا, جبکہ دو میں کے دوسرے تھے, دو ہی تھے حضور سے حضرت ابوبکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس ہمارا فلغا, جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اس یقول, یہ غار سور کا واقعہ ہے, اس یقول صاحب ہی اللہ کا حضرت, جب حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک, اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے, تو حضور نے فرمایا لا تحزن, فکر نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون نازل کر دیا ان پر. وایدہ بجنود لم تروها, اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ یہ نیچا پڑ چکا ہے, پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے. جعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے، وہ کلمۃ اللہ ہی العلیا، اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا. ان چلو صفاف و سقالا، نکلو خواہ ہلکے خواہ بوجھل، یہ ہلکے اور بوجھل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو داخلی طور پر بوجھل بھی کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو، نکلنا پڑے گا. اب یہ نکلنا فرض عین ہے، یہ نفیر عام ہے، وہ بات گئی جب کسی طرف تحریض تھی ترغیب تھی، وہ دور ختم ہوا، اب نکلنا پڑے گا، اس جنگ میں نفیر عام ہے، چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو. اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو، کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو. تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجھل اور ہلکا، اور داخلی طور پر بھی. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. لو کان علیکم قریبا، اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریبی ہے، قریبی ہمیں مال مل جائے گا، غنیمت مل جائے گی، وہ سفر قاصدا، اور اس کے لیے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، لتباؤ کا، تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلتے. ولیکن باودت علیہم الشقہ، لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے، بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے، اتنا دور، اور اس میں علاج کر دیا تھا حضور نے، حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری اسکیم. اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے، اپنی پوری اسکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، تبوک تک ہمیں جانا ہے، کوئی چیز آپ نے راز نہیں رکھی، تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے، اس کے لیے پوری تیاری کرے، داخلی بھی خارجی بھی، ساز و سامان کی بھی، اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے، لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور یہ عنقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے، اگر مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. أَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ یعنی کوئی منافق آیا، کوئی اور آیا، حضور یہ مجبوری ہے، بیوی بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے اجازت دے دی. اچھا بھائی جاؤ، حضور کی طبیعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دے دی. اب جب اجازت مل گئی، اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لیے، وہ کور بن گیا، اس کے نفاق کا پلٹا چاک نہیں ہوا. حالانکہ حضور اجازت دے گئے تو کبھی اس نے نہیں جانا تھا، لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا، وہ پردہ اٹھ جاتا. اف اللہ ان کا، اللہ کو معاف کرے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما جنت اللہ، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ حتیٰ یتبین لکم الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کون صادق الایمان ہے، کون سچے مسلمان ہیں، اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا، آپ اجازت نہ دیتے تب بھی نہ جانا تھا، اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا. لا یستعذرک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے. آئیں اجازت بھی اموال انفسہم، کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا ہے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانوں اور مال کے ساتھ؟ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے. پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وہ تو اس کا جزیہ لازم ہے، شرط الانفاق ہے. لہذا جو لوگ اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مان سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے. انما یستعذرون الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے، ایگزمپشن مانگ رہے ہیں، رخصت مانگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے. ورتابت قلوبهم، اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے. سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے. یہاں فرمایا ورتابت قلوبهم، ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں. وفیهم فهم فی ریبهم یترددون، اور وہ اپنے اسی شک و شبہ کے اندر بھٹک رہے ہیں. تردد بھی یہی ہوتا ہے، تذبذب، تردد، چلو نہ چلو، یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی، کبھی چاہتا ہے چلنا چاہیے بھائی، ورنہ تو یہ کہ اب جو ہے بالکل پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا. اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں کوئی نہ کوئی جھوٹے بہانہ بناؤ قسم کھا لو. ولاجن خروج الاد جو رہو عدت, اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے جیسے بھی کی جاتا ہے, آدمی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے, انہوں نے تیاری نہیں کی. ولاجن کرے اللہ باسہم, تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا. فسب بتاہم, اور ان کو بوجھل کر دیا, ان کو روک دیا. وکیل اکوڑی مال قائدین, اور ان سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھ جانے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو, اس کی حکمت آگے آئے گی. خرج فیکم, اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ آئے مسلمانوں تمہارے ساتھ, ما زادو کم اللہ قبالا, تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا. دلوں میں روک تھا, وہاں جا کے فتنے اٹھاتے, آپس میں لڑاتے, کوئی اور کچھ کرتے, لہذا ان کا بیٹھنا بھی حکمت پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, گویا کہ اس میں بھی خیر ہے. گویا کہ بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے, ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر, لیکن منافق کے لیے شر ہی شر ہے, ادھر بھی شر ادھر بھی شر. لو خرج فیکم, اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ, ما زادوکم الا خبالا, تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا, خراب خرابی کا. ولا اوزعوا خلالکم, اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین, یبغونکم الفتنہ, تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے. وفیکم سماعون لہم, اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں, یا ان تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں. یہ دونوں ترجمے ہوں گے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے. یعنی تمہارے اندر ہے مسلمانوں بعض نیک دل, وہ منافق نہیں ہے, نیک دل سادہ لوگ مسلمان ہیں جو ان سے حسن ظن رکھتے ہیں, ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں, دوستی رکھتے ہیں, ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں. تو اگر یہ ہو کہ تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے تو وہ جو سارے جو سادہ لوگ مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہیں. وقت فتنے کا بن قابل, یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں. وقلبو لقل قلوب, یہ لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں سنا چکا ہوں آپ کو. علماء سوء کا کردار کیا ہو جاتا ہے, علماء شر الناس تحت عظیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود, جھگڑے تائیاں فتوے اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ جو ہے اس کے اندر شدت ہے, یہ کام ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل, یہ فتنے اٹھاتے رہے پہلے بھی. وقلبوا لك الامور, اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے, بدلتے رہے. حتی جاء الحق, یہاں تک کہ حق آ گیا, جزیرہ نما عرب میں تو فیصلہ ہو گیا, اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا. وظہر امر اللہ, اللہ کا امر ظاہر ہو گیا, غالب ہو گیا. وہم کارہون, جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا, یہ تبھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو. ومنہم من یقول یلی ولا تفتنی, ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. یہ بہت ہی مردود شخص تھا, جد بن قیس لعنت اللہ علیہ, یہ منافقین میں سے تھا. یہ آیا, اس نے بڑا استہزار کا انداز اختیار کیا حضور کے ساتھ, حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجیے, کہ بھائی کیا معاملہ ہے, کیا مجبوری ہے. حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں, اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں, شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, تو میں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا, میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا, تو آپ مجھے فتنے سے بچا لیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اضلّي وَلَا تَفْتِنِّي, اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجیے, ایکسیپٹ کر دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا. اللہ فی الفتنۃ شقوا, آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو پڑ چکے, اور فتنہ کون سا ہوگا. جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے, بدترین فتنے کا شکار تو ہو چکا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. ان قسم کا حسب ان قصو, اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے, کوئی فتح ہوتی ہے, کوئی خیر آتا ہے, کوئی اچھی خبر آتی ہے, قصو مجھے بری لگتی ہے. وہ ان قسم کا مصیبت, اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے, ناگوار پوزیشن صورت حال, یقول قد اخذنا امرنا من قبل, تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا, ہم تو بے وقوف تھوڑا ہی ہیں, ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے, ہم نے پہلے اس سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا. یقول قد اخذنا امرنا من قبل وجب اللہ وهم فرحون, اور وہ پیٹ پھیرتے ہیں اور بڑے شادہ فرحا ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, یہ آیتیں تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے. یہ دو آیتیں بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہیں, بہت بڑا اسلحہ ہے. کو نہیں رسی بنا اللہ ما کتب اللہ لنا, اے بدبختو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو. وہ مولانا, وہ ہمارا بلا ہے. اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے, دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے, کہ ہر سے ساتھی ہمارے میں نے الطاف ہے, میرا ساتھی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف کرم نہیں ہے, تو اللہ کی طرف سے دعا ہے. سر تسلیم خبر ہے جو مزاج یار میں آئے. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیرت سلی دوستان سلامت کے تخت جراز مائی. اہل ایمان تو معاملہ یہ ہونا چاہیے, وہ نہیں مصیب بنا اللہ ما کتب اللہ لنا, وہ مولانا, وہ ہمارا مولا ہے, اس کے اذن کے بغیر پتہ تک ہت نہیں ہو سکتا, تو ہمیں ڈر کس کا ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. قل ہل تربصون بنا الا احدى الحسنیین, ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں کے. یہ حسنیین کیا ہے؟ احسن, احسن افعل تفضیل ہوا, اس سے مؤنث بنا حسنا, حسنا کا تسمیہ بنا, تو حسنیین دو نہایت احسن صورتوں کے سوا ہمارے لیے تیسری ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ ہم سب اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں, احسن. ہم کامیاب ہو کر آ جائیں, احسن. تیسری کیا بات ہے؟ تو ہمارے تو خیر ہی خیر ہے, ڈراتے ہمیں کس طرح سے ہو؟ کل ہر طرف مسود ہے نا, یہ تم ڈرا رہے ہو ہمیں, اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف؟ ہمارے لیے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن, اور دونوں ہمارے نزدیک نہایت آسن ہے. اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے, شہادت سے مطلب وہ مقصود مومن نمال غنیمت نکیشور کشائی, جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں دیگر, جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ بھائی یہ تو بڑی کامیابی, ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے. قل ہل تربصون بنا الا احدى الحسنیین ونحن نتربص بكم, اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده, کہ اے منافقو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے واسطے نازل کرے, اور بے عیدینا, یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں, جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے. فتربصوا انا معكم متربصون, تو کرو انتظار, ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. قل انفقوا طاعون کرہن, اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ میں جا تو نہیں سکتا, یہ چندہ حاضر ہے, کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں ساز و سامان, لیکن مجھے آپ ایگزمٹ کر دیں, یہ چندہ قبول کر لیں. قل انفقوا طاعون کرہا, کر دیجیے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے, لن یتقبل منکم, یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین, اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو. اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا, اس وقت جو جانا ہے فرض عین ہے نفیر عام ہے, اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا. وما بناهم ان تقبل منهم ان تقبل منهم نفقاتهم, اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات, ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا, کمر مل رہا ہے وہ رسول ہے, اس لیے مگر اس بات میں کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. بلا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالیٰ, اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسر مند. بلا ینفقون الا وهم کارہون, اور جو یہ خرچ نہیں کرتے تو کراہت کے ساتھ کرتے, مجبورے کرتے ہیں, وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں, ورنہ انہیں مال جو بڑا پیارا ہے. فلا تعجب کا اموال ہوں بلا اولاد ہوں, تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ, اچھے نہ لگے تمہیں. تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر, یہ دولت والے منافق تھے, بچا بچا کے رکھتے تھے, دولت والے تھے, ان کی اولاد جو اللہ نے دی ہے اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو, جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, تو جو بھی کچھ ہے یہیں پر اپنا حساب کتاب کریے. فلا تعجب, تو تعجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں. وہ سخت وفادار, انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا, اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے. میری اولاد سوہانی ہوں بھی بن جاتی ہے, یہ بھی بڑا طریقہ لاڈلا بیٹا جس کے لیے چاہ کچھ کیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لیے سوہانی روح بن جائے. یہی مال و دولت جو ہے وہ تذہب انفسوں کو ہم کافرون، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلے اسی کفر کی حالت میں، وہ لپٹے رہے اسی مال سے اور اس میں اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور جائیداد سے، اور ان کو آنکھ ان کی کھلی نصیب نہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے۔ فلا توجب کا اموال ہو ولا اولاد ہو منما یرید اللہ علیہ جہاں پھر حیات دنیا و تذہب انفسوں کو ہم کافرون باللہ لمنکم، اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں میں سے ہی ہیں، ہماری بات کا اعتبار کیجیے، وما ہم منکم، لیکن مسلمانوں کی حقیقت میں تم میں سے نہیں ہے، ولکنہم قوم یفرقون، بلکہ اصل میں ڈرے ہوئے خائف ہیں، خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ نو یجدون ملجاً و مغارات و مدخلاً، اگر یہ پالے کہیں تو پناہ کی جگہ یا تو غار مغارات اور مدخلاً جہاں سر گھسانے کی جگہ ہو، نہ ولّہ ہو تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیاں توڑا لیں گے جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے۔ یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آ گیا، دنیا نمایاں رہے اور جائے کہاں، اگر کوئی جائے پناہ ہوتی منافقین کے لیے، کہیں سر گھسانے کی جگہ ہوتی، چھپانے کی جگہ ہوتی تو بھاگ گئے ہوتے۔ وہ من ہوں منگل میں جو کفی صدقات، اور نبی میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں، ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں۔ حضور جب زکوٰۃ کا مال آتا تھا تو آپ تقسیم کرتے تھے، اب ظاہر بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں، کسی کو کچھ زیادہ ہو گیا کسی وقت، کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ کچھ تو ایک زیادہ دے دیا، تو ایک منافق تھا اس نے حضور کو ٹوک دیا، اے لیا محمد، اے محمد ابھی کرو، یہ کیا کر رہے ہو، ناانصافی کر رہے ہیں، تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم، علم عادل فمن عادل، اگر میں عادل نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ لیکن یہ جو بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، وہ منہ منزل میں جو کفی صدقات، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں خیرات کے بانٹنے میں، صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم میں، فإن أعطوا منها رضوا، اگر ان کے خطے بھر لیا جائے، وہ دیا جائے تو راضی ہے، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، لال پیلے ہوتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ہم قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اگر یہ کہتے کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب یہاں ہم صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں، جو زکوٰۃ کی یہی آیت ہے مشہور آیت، کہ صدقات جو زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان نمبر صدقات، زکوٰۃ جو ہے تو سب سے پہلے لیے فقراء، مفلسوں کے لیے، والمساکین محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو بھی زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے، زکوٰۃ جمع کریں گے، تحصیلدار ہوں گے، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھیں گے، زکوٰۃ تقسیم کریں گے، وہ اس کے عاملین علیہا، ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی، والمؤلفت قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر صاحب حیثیت ہوتے ہیں، انہیں کچھ دل دلا دیا جائے، ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے، ساتھی نہ بنے کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا زور شور جو ہے کم ہو جائے، تو یہ تالیف قلب کے لیے، یہ مد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئے، اس کے بارے میں فقہ کا کہنا یہ اس وقت تک تھا جب تک ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھی، لیکن ویسی ہی سچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی۔ اور پھر رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، اور گردنوں کے چھڑانے، کسی پر تاوان آ گیا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے، لہٰذا ایک یہ کہ لم سم مدد کر کے اسے کو یا تو اسے گردن چھڑا دی جائے، والغارمین، جن پر تاوان بھرنا پڑے، وہ فی سبیل اللہ، اور ایک مد جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد، دعوت اور اقامت دین کی جدوجہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے، لیکن اولین مستحق یہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ، خود اللہ کل کل کا کل دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے دعوت، تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جدوجہد ہے اس کے لیے، لیکن یہ جو صدقات ہیں، اور زکوٰۃ بھی صدقات ہی میں شامل ہے، ان میں اولاً جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں، جو بھی ہیں محتاج ہیں، یہ ان کے زیادہ پہلے حقدار ہیں۔ البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بچ جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں، غرباء ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ان کو دے چکا ہے، اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، وہ فی سبیل اللہ، وہ اپنی سبیل اور مسافر کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے، یہی لگایا ہے بار بار سورہ نساء میں، جہاں کے جو احکام آئے تھے وراثت کے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے. ومنہم الذین یؤذون النبی، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں یہ تو میرے کان ہی کان ہیں. ایک تو معاملہ ہمارے کان کا کچا ہونا وہ اور معنی میں ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا، حضور میری بیوی بیمار ہے، اور انہوں نے مان لیا کہ یہ کان ہی کان ہے، یہ صرف جو کچھ کہہ دیتے ہیں مان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. هُوَ أُذُنٌ، یہ تو میرے کان ہے بس. یہ بھی حضور کی توہین. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے، بہتری کے لیے ہے، تمہاری خیریت اسی میں ہے. یؤمنو باللہ ویؤمنو للمؤمنین، یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق واضح ہو جائے گا. وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی. یہ ان کی شرافت ہے، یہ ان کی نجابت ہے، یہ ان کی مروت ہے. وہ جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ شرافت اور مروت کا معاملہ ہے، یہ نہیں ہے مجھے معلوم نہیں. بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست کرو، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہے تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا، کیا انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ لیکن آپ کی مروت اور شرافت. خیر القم یومن و بلّہ و یومن و بل مومنین ورحمت للذین آمنوا منکم، اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب الیم، جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم یرضوکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کریں. اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا اور لے کر آ گئے، اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں، آپ ہمارے شک نہ کریں. یحلفون باللہ لکم یرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کر لیں. واللہ ورسوله حق ان یرضوه، وہ اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں راضی کرے، ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعی مومن ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا. فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذلک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یذعن المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبهم، اے مسلمانوں یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دلوں کی حالت بتا دے. اللہ کی طرف سے وہی آ سکتی ہے، ہم جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاک کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیے ہمارے لیے شامت آ جائے. تو اس کا ضرور کہیے کہ نہیں ڈرتے، ابھی تم استعداد کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا، آیا کر دے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں، حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں، کسی مومن صادق کے اوپر کوئی تہمت لگا رہے ہیں، اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا، عبداللہ ابن عمر یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہا ہے، حضور نے بلایا طلب کیا پوچھا، تو اب وہاں پر آئیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر پوچھیں گے بات پوچھ کریں گے آپ ان سے، لَيَقُولُنَّ، وہ لازمن کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، یہ تو ویسے ہی ذرا گٹ بازی میں لگے ہوئے تھے، یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ رینج میں گفتگو ہو رہی تھی، اس کو خام خواہ اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا، ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں، یہ بات ہم نے کہہ دی تھی. قل اللہ وبآیات ورسولہ کنتم تستہزئون، کہیے تو کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے؟ تو اس کو یہ دل لگی تمہاری بازی بارش ہے بابا ہم باری، اب اللہ اور رسول جو ہے اور اس کی آیات جو ہے وہ بھی تمہارے لیے تختہ بسن گئی ہے استہزاء اور تمسکر کا. لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے، معذب طائفۃ، تو کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی اب دیں گے. اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں سزائیں بھی ملے گی، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم تھے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد و منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں ہی سے ہیں، یعنی ان کی اکا گٹھ جوڑ ہے. یامرون بالمنکر، یہ بدی کا حکم دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کرتے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں, وہ ینہون عن المعروف اور نیکی سے روکتے ہیں, نہ کچھ کرو سنبھال کے رکھو, پاگل ہو گئے ہو, آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے, لہذا وہ نہیں عن المعروف اور امر بھی منکر. یا یعمرون بالمنکر و ینہون عن المعروف و یقبضون ایدیہم, اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں, خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا, نظر انداز کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون, یقینا یہی منافق ہیں کہ جو سرکش ہیں لافرمان ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا, اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے, آگ کا, جہنم کے آگ کا, خالدین فیہا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ حسبہم, بس وہی ان کے لیے کفایت کرے گی. ولعنہم اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا, مسلسل دائم اور قائم عذاب. کل لذیذ من قبل ہیں, یعنی اسی طرح کے وہ لوگ, یہ بھی ان لوگوں کے معنی ہے کہ سے پہلے تھے. قانو اشد منکم قوت, وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت, واکسلام والن, اور بہت زیادہ تھے مال میں, اولادن اور اولاد میں. یعنی یہ قومیں جو گزری ہیں کافروں کی, قوم سمود اور قوم عاد, وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھی قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی, مال میں, اولاد میں. فستمتا ہوں بے خلاقی, انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا, اپنا حصہ وصول کر لیا. فستمتا تم بے خلاقی, تم اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو اور تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے. قدستمتا الذین من قبلکم بے خلاقی, جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اسے فائدہ اٹھا لیا تھا جو ان کے جو تم سے پہلے تھے. وہ خوش تم کر لذی خواہوں, اور تم نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت سب میں حبط ہو گئے. واولئک هم الخاسرون, اور یقیناً یہی خسارے میں رہنے والے. الم یاتیہم نبأ الذین من قبلہم, کیا ان کے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین و المطفلات, نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم, یہ واحد مقام قرآن مجید میں جس میں قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ اس انداز میں ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو, لیکن صراحتاً اس کا ذکر پورے قرآن میں نہیں ہے. وہ اصحاب مدین اور مدین کے لوگ, والمتفقات, اور ان بستیوں کی جو الٹ بھی گئی تھی سعیم اور عمورہ, اتتہم رسلہم بالبینات, آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر, واضح نشانیاں لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم, تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. تاکہ کانوا انفسہم یظلمون, بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, وہ منافق مرد اور منافق عورتوں کی بات تھی, اب فرمایا اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں, بعضهم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں, مددگار ہیں. یامرون بالمعروف, ان کا طرز عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں. وہ ینہون عن المنکر, بدی سے روکتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. وہ یؤتون الزکاۃ, اور زکات ادا کرتے ہیں. وہ یطیعون اللہ و رسولہ, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ, یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا. ان اللہ عزیز الحکیم, یقین اللہ زبردست حکمت والا. اللہم رب اجعلنا منہم. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں اور جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبہ فی جنات عدن, اور بڑے ستھرے اور بہت عمدہ مکان رہائش کے لیے ان کو دے گا رہنے کے باغات میں, ریزیڈینشل گارڈنس میں. ورضوان من اللہ اکبر, یہ ساری چیزیں تو ہے ہی, سب سے بڑی شے یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شے ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. ذالک هو الفوز العظیم, وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی. یا ایها النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی, ان پر سختی کیجئے. یہ جو یہ آیت دو مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں, یہ جو کتو سورہ تحریم میں بھی آئے گی جو کہ سمجھیے 28 پارے کی آخری, وہاں پھر آئی ہے. لیکن یہاں لفظ جہاد کو نوٹ کر لیجئے, یہاں جہاد بمانے قتال نہیں آ سکتا. منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی. جہاد جد و جہد, کوشش, ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا, ان کی سازشوں کا نور توڑنا, یہ جہاد تھا. یہ جہاد قتال کی کوئی نوبت, منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا. یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تر ہے, دون القتال. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے، جدوجہد کیجئے. اسی لیے جب حضرت ابوب صاحب واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں. اب اس کی تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد سلطنت روما کے خلاف گئے تھے اسے آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہیں، وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے ہیں اب جہاد اکبر سامنے ہے. تو اس کی عام طور پہ جو توجیہ لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، اور یہ بات صحیح ہے. آپ سے پوچھا گیا ائی الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان کو جاہد نفس کا فطاط اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ. تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے. لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو بارے آستین تھے کہ جو مدینے کے اندر منافقین تھے، اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا. اور اس میں چونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے اوس و خزرج کے لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، اس میں فتنے اٹھ جاتے. واپس آ کر آپ نے مسجد ضرار کو پھر جلایا ہے، گرایا ہے، یہ بہت بڑا قدم تھا. عام مسلمان جو اس میں مشتعل بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے، لیکن یہ تو یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تبوک سے واپسی کے بعد. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی، ان پر سختی کیجئے. وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی. کوئی بات جو بھی آئی، کوئی غلط بات کہی، کوئی استہزاء کیا، کوئی تمسخر اڑایا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ. یہ بات انہوں نے کہی تھی، اس کا ذکر آ جائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں 28ویں پارے میں، واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے. تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، اب حضور نے طلب فرمایا، انہوں نے کہا نہیں، یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس لیے، اور اس نے خامخواہ جو ہے کوئی فتنہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ ابن عبی بول رہا ہے، یہ نوجوان نہیں بول رہا. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھا رہے اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی. ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے کہا کلمۃ الکفر. وکفروا بعد اسلامہم، اور وہ اپنے اسلام کے بعد کفر ممکن ہو چکے، کفر کر چکے. وحملوا بما لم ینالوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا کہ جس کو وہ حاصل نہ کر سکے. یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گزر ہوا، اور وہ تنگ راستہ تھا، وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا. حضور کے ساتھ دو آپ کے صحابہ تھے. وہاں ان لوگوں نے کوشش کی، منافقین نے، کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے بھاٹے باندھ لیے کہ پہچان میں نہ آئے، اور رات کی تاریکی میں انہوں نے ہاتھ چلایا، چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دیں. بہرحال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو دو آپ کے جانسار ساتھی تھے انہوں نے کھدیڑا، مار کر بھگایا. پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا، جن میں حضرت حذیفہ ابن یمان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمار تھے، عمار ابن یاسر، ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں نام ہے، یہ فلاں فلاں منافق ہے، لیکن یہ میرا ناز راز رہے گا تمہارے پاس، تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے. یہ اسی لیے حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب سر النبی، نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس، نبی کے ایک راز دان وہ حضرت حذیفہ ابن یمان. وہ ہم بما لم ینالوا، انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیز وہ حاصل نہ کر سکے. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله، اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شے کا کہ اللہ نے اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے. اللہ ان کا رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے، مال غنیمت میں سے بافراغت دیتا رہا، من فضل ہی اپنے فضل سے. وہیں یتوبوا یک خیر لہم، اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. وہیں یتولوا، اور اگر وہ پیٹ موڑیں گے، یعذبہم اللہ عذابا علیما، اللہ انہیں عذاب دے گا بہت دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور پوری زمین میں ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا، اس پناہ ہوگا، مددگار ہوگا، اور نہ ہی کوئی خامی ہوگا. ومنہم من عاہد اللہ، یہ وہ تین آیتیں آ گئی ہیں جو میری تقریروں میں بہت مرتبہ آئی ہیں. ہم مسلمانان پاکستان کے لیے خاص لمحہ فکریہ ہیں. مدینہ کے منافقین کی خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت دے دے گا، دولت مند کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے، غنی کر دیا، بخلوا بہ، اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا، وتولوا وہم معرضون، اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا، فآقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق، آقبہم عقوبت سزا، دنیا میں نقد سزا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ، پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ ادا کر دیا کہ جاؤ بھائی تم، جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی، تم جاؤ اور اسلام قائم کرو، ہم نے کیا کیا ہے، 50 برس سے زائد ہو گئے، کیا کیا ہے، اسلام کہاں، یہ بے وفائی، یہ بد عہدی، اس کا نتیجہ کیا ہے، 3 نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے، نفاق باہمی، اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے، اب عصبیت ہے، صوبائیت ہے، لسانیت ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ ہے، فرقہ واریت ہے، دوسرے کردار کا بیڑا غرق ہو گیا، آیت المنافق سلاسل، حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں یہ 3 چیزیں ہیں، خواہ وہ انساما و صلاح، چاہے روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، وہ منافق ہے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے خیانت کرے، تو دیکھ لیجیے اپنی قوم کو، جو جتنا بڑا ہے الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز پروف دی رول، قانون یہی ہے، جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی خائن، اور اتنا ہی وعدہ خلاف، اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہے، دی موسٹ سیکرڈ ڈاکومنٹ آف اسٹیٹ از دی کانسٹیٹیوشن، اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام اسلام، کیا اللہ، اتنی بڑی بات، او رجسٹریشن کین بی ڈن ریپبلکن ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا، وہ اتنی بڑی بات، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الحجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ لکھی رہے گی بس، اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کاؤنسل بنا دی ہے، وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی، اور ہر سال اس کی رپورٹ پیش ہو جائے گی، خلاص، کوئی اس میں سینکشن نہیں، کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی پابندی نہیں، فیڈرل شریعت کورٹ کیا کہنے ہیں، فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے چوٹی کے علماء، اور کیا کیا تنخواہیں ان کو ملی ہیں، اور کیا کیا مراعات ملی ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن صورت کیا ہے، دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج، عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، یہاں تک کہ آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج، تو کیا کرو گے بیٹھ کے، تنخواہیں لو اور ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، وقت گزارو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود ہو، یہ ہے ہمارا روگ اصل، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، الٰى یوم یلقونہ، اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے، یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں، بما اخلف اللہ ما وعدوه، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا، وبما کانوا یکذبون، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا، الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو، چھپی چیزیں اور جو نجوا کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان سے واقف ہے، وان اللہ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ کے تمام غیب کا جاننے والا ہے، الذین یلمزون المتبرعین من المؤمنین، یہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرح دل سے اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر کام کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے، اب جو بھی کچھ لا سکتے ہو پیش کرو، گویا کہ جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیل کی، ڈونیشنز چاہیے، تو ایک ابو عقیل انصاری تھے، انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ساری رات مزدوری کی ایک گاؤں ایک باغ میں جا کر، اور وہ کھینچ کھینچ کر کنویں سے پانی باغ کو سیراب کیا، صبح کو انہیں کچھ کھجوریں ملی، رات بھر کی مزدوری، آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دے دی اپنی بیوی بچوں کو، اور آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی، حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، یہ سب پر بھاری ہیں. لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فتنے چست کرنے شروع کیے، ہاں ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم چل ہی نہیں سکتی تھی، کیا کہہ دیں صاحب، یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. تو یہ اب تانے دے رہے ہیں، ان کا دل دکھا رہے ہیں. الذين يلمزون المتبعين يتبعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، وہ بیچارے کے جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. فیسخرون منهم، ان سے مذاق کرتے ہیں، پھٹے کرتے ہیں. سخر اللہ منهم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے. ولہم عذاب الیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لہم، اب یہ سخت ترین آیت ہے قرآن مجید میں منافقین کے لیے. یا وہ تھی جو سورہ نساء میں تھی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آج کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کیا یہ ہے؟ استغفر لہم، اے نبی اب آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتبہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سب کو حکم کر چکے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ ورہوا یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بہت خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے، ایگزمپشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے، اور انہوں نے برا سمجھا، ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں. وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے ہیں چھٹی، رخصت لے آئے ہیں، تم بھی بڑا حقیق ناخن لو، کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں، اس شدید موسم کے تو جا رہے ہو، پاگل ہو گئے. لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت نکلو. قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا، فہم حاصل ہوتا. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم روئے زیادہ. جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے. فإن رجعک اللہ الی طائفۃ منہم، تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے جائے، یہ 4 رکوع ختم ہو چکے تھے 9 رکوع پر، ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ غزوہ تبوک پر روانگی سے قبل آئے ہیں. یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے ہیں کچھ آتے ہیں، کچھ غزوہ تبوک کے وقت عین تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے، یہ وہ آیات ہے. فإن رجعت اللہ ہو جائے گا، تو یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوک میں آیت نازل ہوئی ہے. اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، فاستاذنوا قبل الخروج، پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے کسی اور دشمن کے خلاف، فقل لن تخرجوا معي ابدا، کہہ دیجیے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے، وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا، تم ناکام ہو چکے. ولن تقاتلوا معي عدوا، اور اب میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ، میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا. انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر، نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہم نے کی، اور تم پیچھے رہنے پر بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے. فقعدوا مع الخالفین، اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں. ولا تصلی علی احد منھم مات، اور اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہ کیجیے ابدا کبھی بھی. ولا تقوم علی قبره، اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں. یہ دیکھیے اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے، ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کے نماز جنازہ پر جانے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار کیا. ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقوم علی قبره، اور مت کھڑے ہوئیے اس کی قبر پر. انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول کے ساتھ. وماتوا وهم فاسقون، اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے. ولا تعجبک اموالهم واولادهم، یہ آج پہلے بھی آتی ہے آیت نمبر 55، صرف وہی ایک فرق ہے اس میں، وہاں فلا تعجبک ہے یہاں ولا تعجبک، آپ کو زیادہ پسند نہ آئیں، اچھی نہ لگے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد. انما یرید اللہ ان یعذبہم، یہاں لام کی بجائے ان آ گیا ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں. وتذهق انفسهم وهم کافرون، اور ان کی جانیں نکلے اسی حالت کفر میں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.